یہ تینوں حالتیں قوت و ضعف کے اعتبار سے ہیں. جن چیزوں پر صبر کیا جائے ان کے اعتبار سے بھی آدمی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی تمام شہوات پر غالب ہو جائے, دوسری یہ کہ کسی شہوت پر غالب نہ ہو, تیسری یہ کہ کسی شہوت پر غالب ہو اور کسی پر نہ ہو. اوپر جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ اسی تیسری حالت والوں کے بارے میں ہے, جو لوگ صرف شہوات پر عمل کرتے ہیں, مجاہدہ نہیں کرتے, وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم گشتہ راہ ہیں. چوپایوں کے لیے معرفت اور قدرت پیدا نہیں کی گئی جس سے وہ شہوات کے مقتضی کے خلاف جہاد کر سکیں. انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن وہ اسے بیکار رکھتا ہے. ایسا شخص بلا شبہ ناقص اور بدبخت ہے جو قدرت کے باوجود کمال حاصل نہ کرے. بقول شاعر, ولم ارفی عیوب الناس عیبا كنقص القادرين على التمام, میں نے لوگوں کے عیوب میں کوئی عیب ایسا نہیں دیکھا جیسے کمال قدرت رکھنے والوں کا نقص. صبر کی دو اور قسمیں. آسانی اور دشواری کے اعتبار سے بھی صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ صبر ہے جو نفس پر شاق ہو اور بغیر مشقت اور جدوجہد کے اس پر مداومت مشکل ہو, اس کا نام تصبر یعنی زبردستی صبر کرنا ہے. دوسرا صبر وہ ہے جس میں کوئی خاص مشقت یا محنت نہ ہو بلکہ نفس پر معمولی دباؤ ڈالنا کافی ہو جائے, اس قسم کا نام صبر ہے. اگر تقوی پر مداومت ہو اور یقین میں پختگی ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے, خواہ بظاہر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. باری تعالی کا ارشاد ہے, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 7. سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے. اس تقسیم کی مثال ایسی ہے جیسے پہلوان اپنے مد مقابل حریف کے مقابلے میں اگر وہ کمزور ہے یا زیادہ طاقتور اور چست نہیں ہے تو معمولی جھٹکے سے زمین پر آ رہتا ہے. اس کے برخلاف اگر مقابلے میں کوئی مضبوط اور طاقتور پہلوان ہے تو اسے شکست دینے کے لیے بڑی زبردست جدوجہد کرنی پڑتی ہے. باعث دینی اور باعث ہوا کی کشتی کا حال بھی یہی ہے. یہ مقابلہ شیاطین اور ملائکہ کے لشکروں میں ہے. ان میں جو طاقتور اور اسلحہ سے لیس ہوگا وہ اپنے مقابل کو مار بھگائے گا. مقام رضا, جب شہوات ختم ہو جاتی ہیں اور باعث دینی غالب آ جاتا ہے اور مسلسل جدوجہد اور طول مواظبت سے صبر آسان ہو جاتا ہے تو بندے کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جسے رضا کہتے ہیں, جیسا کہ عنقریب کتاب الرضا میں اس کی تفصیل آئے گی. رضا صبر سے اعلیٰ مرتبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعبد اللہ علی الرضا فإن لم تستعی ففی الصبر علی ما تکرہ خیر کثیر. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ کی عبادت رضا سے کر, اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو چیز بری لگے اس پر صبر کرنے میں بڑی بھلائی ہے. صابرین کے تین درجے. بعض عارفین کا کہنا ہے کہ صبر کرنے والوں کے تین درجے ہیں. ایک درجہ ترک شہوت ہے یا تائبین کا درجہ ہے, دوسرا تقدیر پر راضی رہنا ہے, یہ زاہدین کا درجہ ہے, تیسرا اس سلوک سے محبت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے, یہ صدیقین کا درجہ ہے. کتاب المحبت میں ہم بیان کریں گے کہ مقام محبت مقام رضا سے اعلیٰ ہے, جس طرح مقام رضا مقام صبر سے بلند ہے. صبر کا حکم. جاننا چاہیے کہ صبر اپنے شرعی احکام کے اعتبار سے بھی مختلف قسموں پر تقسیم ہو سکتا ہے, جیسے فرض, نفل, مکروہ اور حرام. چنانچہ محرمات پر صبر کرنا فرض ہے اور مکروہات پر صبر کرنا نفل ہے. جو ایذا شرن ممنوع ہو اس پر صبر کرنا حرام ہے, جیسے کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹنا چاہے اور وہ اس پر خاموش رہ کر صبر کرے تو یہ جائز نہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کوئی شخص اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالے، یہاں تک کہ اس کی غیرت میں اشتعال پیدا ہو، لیکن صبر کی وجہ سے غیرت کا اظہار نہ کر سکے اور جو کچھ بیوی کے ساتھ ہو رہا ہو اس پر خاموش تماشائی بنا رہے، یہ صبر بھی حرام ہے. مکروہ صبر وہ ہے جو کسی ایسی اذیت پر کیا جائے جو شرن مکروہ ہو. اس تقسیم کے بیان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صبر کے باب میں بھی شریعت کو کسوٹی سمجھنا چاہیے. حدیث شریف میں صبر کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر قسم کا صبر قابل تعریف ہے، بلکہ صبر وہی اچھا ہے جو شریعت کی نظر میں اچھا ہو، ورنہ خامخواہ جسم کو تکلیف دینا ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے. بندہ ہر حال میں صبر کا محتاج ہے. جاننا چاہیے کہ زندگی میں بندے کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں یا موافق نہیں ہوتے، بلکہ وہ انہیں ناپسند کرتا ہے. بندہ ان دونوں حالتوں میں صبر کا محتاج ہے. خواہش کے موافق احوال یہ ہیں کہ جیسے صحت، تندرستی، مال، جاہ، احباب و اقارب اور متبعین و معاونین کی کثرت، مال و متاع کی زیادتی اور دنیا کی تمام لذتیں اور نعمتیں، ان حالات میں بندے کو صبر کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اس نے ضبط نفس سے کام نہیں لیا اور نفس کو ان تمام دنیاوی لذتوں میں آزاد چھوڑ دیا، خواہ وہ لذتیں مباحی کیوں نہ ہوں، تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ سرکش بن جائے گا اور اترانے لگے گا. قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ انسانی طبیعت کی خصوصیت ہے کہ جب وہ غنی ہوتا ہے تو سرکشی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 21، آیت نمبر 7. بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. اس لیے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ مصیبت پر مومن صبر کرتا ہے اور سلامتی پر صدیق کرتا ہے. حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سلامتی پر صبر کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب دنیاوی مال و متاع کے دروازے کھولے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تنگ دستی اور مفلسی کے ذریعے ہماری آزمائش کی گئی تو ہم نے صبر کیا اور اس آزمائش میں پورے اترے، لیکن اب مالداری اور فارغ البالی کے فتنے کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اب ہم صبر نہ کر سکیں گے اور ناکام ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اسی لیے مال، اولاد اور بیویوں کے فتنے سے ڈرایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 9. اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 14. تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاولد مبخلۃ محبنۃ محزنۃ، یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. لڑکا بخل، بزدلی اور غم میں مبتلا کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کرتے میں الجھ کر گرنا چاہتے ہیں. آپ انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے اترے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پارہ نمبر 28، رکو نمبر 16، آیت نمبر 15. تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے. جب میں نے اپنے بیٹے کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو نہ روک سکا اور اسے اٹھانے کے لیے ممبر سے اتر پڑا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب السنن بروایت بریدہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ مقام اصحاب بصیرت کے لیے عبرت کا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کامل وہی ہے جو عافیت پر صبر کرے، اور عافیت پر صبر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ عافیت اور سلامتی چند روز کے لیے میرے پاس بطور امانت ہے، بہت جلد مجھ سے واپس لے لی جائے گی، یا اسے پا کر خوش ہونا اور ان نعمتوں، لذتوں اور لہو اور لعب میں ڈوب رہنا کسی عقل مند کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان نعمتوں کے ذریعے وہ حقوق ادا کرے. مثلا مال کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بدن کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کی مدد کرے، زبان کا حق یہ ہے کہ سچ بولے. اگر آدمی اس طرح صبر کرے گا تو اس کا یہ صبر شکر سے قریب تر ہوگا، جبکہ آدمی شکر ادا نہ کرے اس وقت تک صبر مکمل نہیں ہوتا، جیسا کہ عنقریب یہ بیان آئے گا. عافیت اور سلامتی پر صبر کرنا اس لیے دشوار تر ہے کہ اس میں قدرت موجود ہوتی ہے، ورنہ جسے قدرت نہ ہو بیچارہ صبر نہ کرے تو کیا کرے. حقیقت میں صبر وہی ہے جو قدرت رکھنے کے بعد ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوسرا تمہارے پچھنے لگائے یا فسد کھولے. اس صورت میں صبر کرنا پہلے کی بنسبت دشوار ہے. اسی طرح اگر بھوکے کے سامنے کھانا نہ ہو تو صبر آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے عمدہ اور لذیذ کھانا رکھا ہوا ہو اور اس سے صبر کرنے کے لیے کہا جائے تو یقیناً اس کے لیے صبر کرنا دشوار ہوگا. ناموافق حالات. دوسری قسم میں وہ حالات ہیں جو خواہش سے موافقت نہ رکھتے ہوں. یہ حالات تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بندے کے اختیار میں ہوں، جیسے اچھے اور برے اعمال. دوسرے وہ ہیں جو اس کے اختیار میں نہ ہوں، جیسے مصیبتیں اور حادثے. اور تیسرے وہ ہیں کہ ابتدا ان کے اختیار میں نہ ہو لیکن بعد میں اختیار ممکن ہو، جیسے موذی سے انتقام لینا. پہلی قسم اختیاری احوال. پہلی قسم یعنی وہ احوال جن میں بندے کے اختیار کو دخل ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم طاعت اور دوسری قسم معصیت. بندہ ان دونوں میں صبر کا محتاج ہے. اطاعت پر صبر. اطاعت پر صبر کرنا ایک سخت اور دشوار گزار مرحلہ ہے، اس لیے کہ نفس طبعاً اطاعت سے گریز کرتا ہے، عبودیت سے متنفر ہے، اس کا میلان ربوبیت کی طرف رہتا ہے. اس لیے بعض عارفین کا مقولہ ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس میں وہ بات پوشیدہ نہ ہو جو فرعون نے ظاہر کر دی تھی، یعنی اس کا یہ دعویٰ انا ربکم الاعلی، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 3 آیت نمبر 24، میں تمہارا رب اعلی ہوں. فرعون کو اس دعوے کا یا اپنی دل کی پوشیدہ بات ظاہر کرنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ اس کی قوم حقیر تھی، کمزور تھی. اس نے فرعون کی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کی اطاعت قبول کی. یوں ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ پوشیدہ ہے کہ وہ رب کہلائے، اس کی پرستش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے سے چھوٹوں، خادموں، نوکروں اور غلاموں کے سامنے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جس سے ان کے اس جذبہ برتری کی تسکین ہو جاتی ہے. نیز یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خادم یا نوکر اپنے مالک یا آقا کی خدمت میں ذرا سی کوتاہی کر بیٹھتا ہے تو اسے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے. اس وقت اس کے غصے اور غیظ و غضب کا عالم دیدنی ہوتا ہے. اس کی وجہ اگر وہ بات نہیں جسے اس نے اپنے دل کے کسی گوشے میں چھپا رکھی ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے. بہرحال عبودیت مطلقاً نفس پر شاق ہے. پھر عبادات میں سے بعض وہ عبادتیں ہیں جو سستی کی بنا پر شاق گزرتی ہیں، جیسے نماز، اور بعض بخل کی وجہ سے دشوار ہیں، جیسے زکوٰۃ، اور بعض سستی اور بخل دونوں وجہ سے گراں گزرتی ہیں، جیسے حج اور جہاد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعات پر صبر کرنا ایسا ہے جیسے مصائب پر صبر کرنا. پھر متی کو اپنی اطاعت پر تین احوال میں صبر کرنا پڑتا ہے. اولاً اطاعت سے پہلے، اور اخلاص نیت کی تصحیح، اور اخلاص کے عزم کے سلسلے میں، اور اپنے اخلاص کو ریا کے شوائب اور آفات کی دوائی سے بچانے کے سلسلے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے. جو لوگ خلوص کی اہمیت جانتے ہیں اور راہ وفا پر ثابت قدم رہنا جزو ایمان سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کے امور میں صبر کرنا کس قدر دشوار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں نیت کی اہمیت اور عظمت واضح فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 23 آیت نمبر 5۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں۔ اسی اللہ تعالی نے صبر کو عمل پر مخدوم فرمایا، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 2 آیت نمبر 11، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے۔ دوسری حالت عمل کی حالت ہے، اس حالت میں بھی صبر کا التزام بہت ضروری ہے تاکہ عمل کے دوران اللہ سے غافل نہ رہے، اس کے مقرر کردہ آداب و سنن کی پابندی کرے اور عمل کے آغاز سے آخر تک ہر ادب کی رعایت کرے اور عمل سے فارغ ہونے تک ان تمام دوائی سے صبر کرے جن سے عمل میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ یہ صبر بھی نہایت سخت ہے، غالباً قرآن کریم کی اس آیت میں یہی لوگ مراد ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 5 آیت نمبر 136، اور بہت خوب ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر جنہوں نے صبر کیا، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کی ابتدا سے انتہا تک صبر کیا۔ تیسری حالت وہ ہے جو عمل سے فارغ ہونے کے بعد طاری ہو، اس وقت بھی بندہ صبر کا محتاج ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ناموری اور ریا کے لیے ظاہر نہ کرے اور نہ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جس کا اس عبادت کا اجر و ثواب ختم ہو جائے یا وہ عمل باطل ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 8 آیت نمبر 33، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ لَمِن صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 4 آیت نمبر 264۔ تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ جو شخص صدقہ دے کر من و عزا یعنی احسان جتلانے اور ایزا دینے سے صبر نہ کر سکے گا، وہ گویا اپنا عمل ضائع کر دے گا اور بجائے ثواب کے گناہ کمائے گا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ طاعات کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ متی اپنی نفل اور فرض ہر طرح کی اطاعت میں صبر کا محتاج ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں طرح کی عبادتوں کو اس آیت میں جمع کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل سے مراد فرض اور احسان سے مراد نفل ہے۔ قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، ان سب میں صبر کی ضرورت ہے۔ معصیت پر صبر، معاصی پر صبر کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاصی کی تمام قسموں کو اس آیت میں جمع فرما دیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 آیت نمبر 90۔ اور اللہ تعالیٰ کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المہاجر من ہاجر سوء والمجاہد من جاہد ہواہ، یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہجرت کرنے والا وہ ہے جو برائی چھوڑ دے اور مجاہد وہ ہے جو خواہش نفس سے جہاد کرے۔ معاصی باعث ہوا کے لوازم ہیں، اور معاصی پر صبر کرنا بھی دشوار ہے، خاص طور پر ان معاصی پر صبر کرنا نہایت دشوار ہے جو مسلسل عمل کے باعث عادت بن گئے ہوں۔ عادت بھی ایک طرح کی طبیعت ہی ہے، جب عادت اور خواہش نفس دونوں مل جاتی ہیں تو گویا دو شیطانی لشکر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ باعث دینی سے ہوتا ہے، نتیجہ وہ باعث ہوا کو شکست نہیں دے پاتا اور خود شکست کھا جاتا ہے۔ اگر ان گناہوں کا تعلق ان اعمال سے ہو جن کا کرنا سہل ہے تو اس میں صبر کرنا اور زیادہ دشوار ہے۔ مثلا زبان کو گناہوں جیسے غیبت، جھوٹ، عداوت، اشاروں یا واضح الفاظ میں اپنی تعریف، ایسا مذاق جس سے دلوں کو تکلیف ہو، تحقیر آمیز کلمات، مردوں کی عیب جوئی اور ان کے علم و عمل اور منصب کی تحقیر و مذمت وغیرہ، یہ امور بظاہر غیبت ہیں لیکن فی الحقیقت اپنی تعریف میں اس طرح کے گناہوں میں دوسروں کی نفی اور اپنی ذات کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے نفس ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ انہی دونوں باتوں سے ربوبیت کی تکمیل ہوتی ہے جو نفس کا نسب العین ہے، جبکہ ربوبیت عبودیت کی ضد ہے۔ انسان کو عبودیت کا حکم دیا گیا ہے، ربوبیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ نفس میں یہ دونوں شہوتیں جمع رہتی ہیں اور زبان کو حرکت دینا آسان ہوتا ہے، بلکہ عام زندگی میں اس طرح کی فضول باتوں کو عادت سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے حسن و قباح پر کوئی کلام کرنا بیکار سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان گناہوں پر صبر کرنا نہایت دشوار ہے، حالانکہ مہلکات میں ان کا شمار سر فہرست ہے۔ عجیب بات ہے، اگر کوئی شخص ریشمی لباس پہن لے تو اسے نہایت برا تصور کرتے ہیں۔ غالباً ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے، ان الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے شدید تر ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آفات اللسان میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص گفتگو میں زبان پر قابو نہ رکھ سکے اور ان معاصی سے صبر پر قادر نہ ہو، اس پر عزلت نشینی اور تنہائی واجب ہے۔ اس کے لیے نجات کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، کیونکہ تنہائی میں صبر کرنا لوگوں کے درمیان رہ کر صبر کرنے کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ خیال رہے کہ معاصی کا سبب جس قدر قوی یا ضعیف ہوگا، اسی قدر ان پر صبر کرنا بھی دشوار یا آسان ہوگا۔ وسوسے دلوں میں خلجان ہوتا ہے، یہ عمل زبان ہلانے کے عمل سے زیادہ سہل ہے، اس آفت سے تنہائی میں بھی مفر نہیں ہے، بظاہر وسواس سے صبر کرنا ممکن ہے، الا یہ کہ دل پر دین کی کوئی فکر غالب ہو جائے اور ذہن ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی فکر میں لگ جائے۔ جب تک دل و دماغ کسی مخصوص فکر میں مشغول نہ ہوں گے، وسوسوں سے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ دوسری قسم، ابتدا میں غیر اختیاری پھر اختیاری، یہ وہ احوال ہیں جن کا آنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن ان کا دفع کرنا اختیار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو قول یا فعل سے ایذا دی گئی یا اس کے نفس اور مال میں کوئی قصور کیا گیا، ان امور پر صبر کرنا اور بدلہ نہ لینا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی فضیلت کا باعث۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم اس شخص کے ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھتے جو ایذا پر صبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَّسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پارہ نمبر 13، رکو نمبر 14، آیت نمبر 12، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایزا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، ایک مسلمان عربی نے کہا، یہ ایسی تقسیم نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ عربی کا یہ قول آپ تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ لوگوں نے انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا مگر انہوں نے صبر کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا ودا اذاهم وتوکل علی اللہ، پارہ نمبر 22، رکو نمبر 3، آیت نمبر 48۔ اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 13، آیت نمبر 10۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، پارہ نمبر 14، رکو نمبر 6، آیت نمبر 97 اور 98۔ اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا أَوْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 10، آیت نمبر 186۔ اور البتہ آگے کو اور سنو گے، بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرق ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں۔ ان تمام آیات کا مقصد یہی ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے صبر کیا جائے، اس کا بڑا اجر ہے۔ جو لوگ قصاص وغیرہ میں اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف فرمائی ہے، ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، پارہ نمبر 14، رکو نمبر 22، آیت نمبر 126۔ اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی من قطعک واعطین حرمک واعف عمن ظلمک، جو تجھے چھوڑ دے اس سے مل، جو تجھے نہ دے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت احیاء العلوم جلد 2 میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تمہیں پہلے سے یہ حکم ہے، دانت کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک، یعنی تمہیں جس قدر ایذا پہنچے تم بھی اسی قدر پہنچا دو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شر کا جواب شر سے مت دو، بلکہ جو تمہارے دائیں رخسار پر مارے تم اپنا بایاں رخسار بھی پیش کر دو، جو تمہاری چادر چھین لے تم اپنا تہبند بھی اسے دے دو، جو تمہیں زبردستی ایک میل لے جائے تم 2 میل تک اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ سب روایات اذیت اور تکلیف پر صبر کے باب میں ہیں، یہ صبر کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں باعث دینی کے مقابلے میں غضب اور شہوت دونوں ہوتے ہیں، ان دونوں پر قابو پانا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تیسری قسم اختیاری احوال، یہ وہ احوال ہیں جو نہ ابتدا میں اختیاری ہیں اور نہ انتہا میں، جیسے مصائب اور حادثات وغیرہ، مثلا کسی عزیز کی موت، مال کی ہلاکت، صحت کا زوال، بینائی کا ضیاع، اعضاء کا بگاڑ، اسی طرح کی دوسری مصیبتیں، ان پر صبر کرنا بھی صبر کے مقامات میں انتہائی اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صبر کی 3 صورتیں مذکور ہیں، اول ادائے فرض پر صبر، اس کے 300 درجے ہیں، دوم اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں پر صبر، اس کے 600 درجے ہیں، سوم پہلے صدمے پر صبر، اس کے 900 درجے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا اگرچہ فضائل میں سے ہے، پر جبکہ محرمات پر صبر کرنا فرائض میں سے ہے، مگر اس کے باوجود مصیبت پر صبر کرنے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ محرکات پر صبر کرنے کو نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ محرمات پر صبر کرنے کی طاقت ہر مومن رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی قوت صرف انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہے یا ان میں جنہیں صدیقین کے اخلاق میسر ہوں۔ یہ صبر نفس پر انتہائی شاق ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں یہ الفاظ تھے، اسألك من اليقين ما تهون علي به مصائب الدنيا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں تجھ سے اس یقین یعنی صبر کی درخواست کرتا ہوں جس سے تو مجھ پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر حسن یقین کے درجے میں ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں، بخدا ہم ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، بھلا ان چیزوں پر صبر کیسے کر سکتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں، اذا وجهت الى عبد من عبيدي مصيبه في بدنه او ماله او ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامه ان صب له میزانا او ان شر له دیوانا۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اس کے بدن مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں اور وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے تو مجھے قیامت کے روز اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لیے ترازو کھڑی کروں اور اس کے اعمال نامے پھیلاؤں۔ ایک حدیث میں ہے، انتظار الفرج بالصبر عبادہ۔ یہ مسند الشہاب کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کلمات کہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اعقبنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، میں جس بندے کی دونوں آنکھیں چھین لوں اس کا اجر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ارشاد فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے اور میرے دیدار سے بہرہ مند ہو۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ہلال ابن میمون رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کا گوشت بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کا خون بہتر خون سے تبدیل کر دیتا ہوں، اور جب اسے تندرست کرتا ہوں تو اس حال میں کرتا ہوں کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور جب موت دیتا ہوں تو اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ یہ موطأ امام مالک کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس غمزدہ کا اجر کیا ہے جو صرف تیری رضا کے لیے مصائب پر صبر کرے؟ ارشاد فرمایا، اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا ایسا لباس فاخرہ پہناؤں جو اس کے جسم سے کبھی جدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے پھر اسے چھین لیتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت سے محرومی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی نعمت سے اعلیٰ اور افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10۔ مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کی حقیقت دریافت کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام صبر ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، یہ کیسے؟ فرمایا، جو شخص راضی رہتا ہے وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کا طالب نہیں ہوتا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے میں محبوس ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ کے احباب ہیں۔ آپ نے انہیں ڈھیلوں سے مارنا شروع کر دیا، وہ لوگ مارے خوف کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے۔ ایک عارف اپنی جیب میں پرچہ رکھ کر پھرا کرتے تھے اور بار بار نکال کر اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس پرچے پر لکھا ہوا تھا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِكَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 4، آیت نمبر 48۔ اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ٹھوکر کھا کر گر پڑیں، گرنے سے ان کا ناخن ٹوٹ گیا مگر وہ ہنسنے لگیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ تکلیف محسوس نہیں کرتیں؟ کہنے لگیں، میں اس تکلیف پر صبر کے ثواب کے خیال سے ہنس رہی ہوں، اس خیال نے میری تکلیف زائل کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، مومن کے تقوی پر تین چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے، جو چیز حاصل نہ ہو اس میں حسن توکل، جو حاصل ہو جائے اس پر حسن رضا، جو دے کر چھین لی جائے اس پر حسن صبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اجلال اللہ معرفتی حقہ ان لا تشکو وجعک ولا تذکر مصیبتک۔ یہ ابن ابی الدنیا کی موقوفاً حدیث ہے جس کو سفیان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خدا تعالی کی تعظیم اور اس کے حق کی معرفت یہ ہے کہ تم اپنے درد کا شکوہ نہ کرو اور نہ اپنی مصیبت کا ذکر کرو۔ ایک بزرگ تھیلے میں کچھ روپے لے کر نکلے، آگے جا کر تھیلا غائب تھا۔ کہنے لگے، جس نے لیا ہے اللہ اسے ان روپوں میں برکت عطا کرے، ہو سکتا ہے اسے ان روپوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس اس حال میں گیا کہ ان کی زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی تھیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، کیا میں آپ کو پانی پلاؤں؟ کہنے لگے، مجھے تھوڑا سا کھینچ کر دشمن کی طرف پہنچا دو تاکہ میں آخری سانس تک ان سے لڑ سکوں، اور پانی میری ڈھال میں رکھ دو، اگر شام تک زندہ رہا پی لوں گا، میں اس وقت روزے سے ہوں۔ راہ آخرت کے سالکین کا صبر یہی تھا، وہ مصائب پر شکوہ تو کجا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے انہیں آزمائش کے قابل سمجھا اور اجر و ثواب کا موقع عنایت فرمایا۔ کیا صبر اضطراری ہے یا اختیاری؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صابر کو مصائب پر صبر کرنے میں یہ درجہ کس طرح حاصل ہوتا ہے جبکہ معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مصائب سب غیر اختیاری ہیں، وہ چاہے نہ چاہے اسے یہ مصیبتیں برداشت کرنی ہوں گی، مگر اس صبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ذرا سی کراہیت بھی نہ ہو تو یہ آدمی کے اختیار میں داخل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مصائب پر وادیلہ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، شکایت اور تکلیف کے اظہار میں مبالغہ کرتے ہیں اور مارے غم کے کھانے پینے پہننے اور سونے میں اپنی عادت ترک کر دیتے ہیں، وہ صابرین کا درجے میں شمار نہیں ہوتے، جبکہ یہ تمام اختیار کے تحت آتے ہیں۔ اس لیے صبر کرنے والے کے لیے ان سب سے بچنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے۔ ہزار مصائب ٹوٹیں لیکن بندے کو اپنی عادات میں تبدیلی نہ کرنی چاہیے، اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جو نعمت اس سے سلب ہوئی ہے وہ اس کے پاس امانت کے طور پر تھی، جس نے یہ امانت رکھوائی تھی اس نے واپس لے لی، جیسا کہ رمیسہ ام سلیم سے مروی ہے کہ میرے ایک لڑکے کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کے والد موجود نہیں تھے، میں نے اسے گھر کے ایک گوشے میں لٹا دیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے اٹھ کر ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کے سامنے رکھا، وہ کھانے لگے۔ اس دوران انہوں نے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا، میں نے کہا الحمدللہ اچھے حال میں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ جیسا سکون اسے اس رات میسر ہوا، بیماری کے بعد اتنا سکون کبھی نہ ملا تھا۔ پھر میں نے اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو خوب بنایا سنوارا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہم بستر ہوئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہمسائے کو ایک چیز مانگنے سے ملی تھی، جب دینے والے نے وہ چیز اس سے واپس لی تو وہ شور مچانے لگا۔ انہوں نے کہا ہمسائے نے اچھا نہیں کیا، اسے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہما فی لیلتہما۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کو رات کے معاملے میں برکت دے۔ راوی کہتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے انہیں 7 لڑکے عطا کیے جو سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہوئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خود کو جنت میں دیکھا، وہاں میری ملاقات ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں سے ممتاز نہ ہو، یعنی اس کے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہ پائی جائے جس سے وہ مصیبت زدہ معلوم ہو۔ مردے پر رونا صبر کے خلاف نہیں، مردے پر آنسو بہانا یا دل کا غمزدہ ہونا صبر کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بشریت کے تقاضے ہیں، انسان زندگی میں خود کو ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان هذه رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء، یہ رحمت ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ مرنے والے کے غم میں رونے سے آدمی مقام رضا سے بھی دور نہیں ہوتا، آدمی فسد کھلواتا ہے، پچھنے لگواتا ہے، کیا وہ اس پر راضی نہیں ہوتا؟ یقیناً راضی ہوتا ہے، اگرچہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، بلکہ اگر تکلیف زیادہ ہو تو رونے لگتا ہے۔ کیا اس کے رونے کا یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ خوشی سے فسد نہیں کھلوا رہا ہے؟ ہم اس کی مزید تحقیق کتاب الرضا میں کریں گے انشاءاللہ۔ ابن نجیح رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خلیفہ کی موت پر تعزیتی خط میں لکھا جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس سے لی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے باقی رکھی ہے اس میں اس کے حق کی عظمت کا احساس کرے۔ جان لو کہ جو تم سے پہلے چلا گیا ہے وہ تمہارے لیے باقی ہے، اور جو تمہارے بعد باقی ہے اس کو تمہارے باب میں صبر کا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ صابرین کو مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس نعمت کی بنسبت زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہے جو مصائب سے بچے رہنے کی صورت میں انہیں حاصل ہوئی ہے۔ مصیبتوں کو چھپانا کمال صبر ہے۔ کمال صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے مرض، تنگ دستی اور دوسری تمام مصیبتیں پوشیدہ رکھے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مصائب، آلام اور صدقات کا اخفا احسان کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ صبر کی ان تقسیمات سے پتہ چلتا ہے کہ صبر تمام احوال اور افعال میں واجب ہے۔ جو شخص شہوات سے بچنے کے لیے گوشہ نشین ہو جائے وہ صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا ہی تنہا کیوں نہ رہے، اس لیے کہ شیطانی وسوسے قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وساوس کا خلجان تنہائی میں بھی چین نہیں لینے دیتا۔ دل میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں، یا تو ان چیزوں سے متعلق آتی ہیں جو فوت ہو چکی ہیں اور اب ان کا تدارک ممکن نہیں، یا ان چیزوں سے متعلق آتی ہیں جن کا مستقبل میں ملنا ممکن ہے، بشرطیے کہ قسمت میں ہو۔ خیالات خواہ فوش شدہ چیزوں کے باب میں ہوں یا مستقبل میں حاصل ہونے والی چیزوں کے متعلق، دونوں صورتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ دل انسان کا آلہ ہے اور عمر اس کی پونجی ہے۔ اگر اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی ذکر اور فکر سے غافل رہ گیا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ ذکر سے مراد قلب کا وہ عمل ہے جسے اللہ سے انسیت حاصل ہو، اور فکر سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس معرفت کو اللہ کی محبت کا وسیلہ بنائے۔ اور یہ صورت بھی اس وقت ہے جبکہ قلب کے وساوس مباح امور میں ہوں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر دلوں کے خیالات کا محور شہوات ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ یہ شخص ہمیشہ ان لوگوں سے نزاع میں مبتلا رہتا ہے جو ایک مرتبہ بھی اس کے منشا کے خلاف عمل کے مرتکب ہوئے ہوں، یا اسے اس کا وہم ہو گیا ہو کہ وہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ بلکہ جو لوگ اس کے لیے انتہائی مخلص، جانثار اور فدائی ہوتے ہیں اور عمر بھر اس کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں، یہ شخص انہیں بھی اپنا مخالف فرض کر لیتا ہے اور ایسی تدبیریں سوچتا ہے جن سے انہیں زیر کر سکے اور ان کے دلوں سے اختلاف کا خیال بھی مٹا سکے۔ غرض یہ کہ مستقل یہی مشغلہ رہتا ہے، شب و روز اسی فکر میں گزرتے ہیں۔ شیطان کے دو لشکر، یہ سب شیطان کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ دراصل شیطان کے دو لشکر ہیں، ایک اڑنے والا لشکر، دوسرا چلنے والا لشکر۔ اڑنے والے لشکر سے مراد وساوس ہیں اور چلنے والے لشکر سے مراد شہوات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور انسان کھنکھنائی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس مٹی میں آگ بھی ہے، مٹی کی طبیعت میں سکون ہے اور آگ کی سرشت میں حرکت۔ چنانچہ بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حرکت نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنی سرشت کے مطابق مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ شیطان ملعون کو جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سکون پذیر ہو جائے اور اس مخلوق کو سجدہ کرے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، نافرمانی کی اور اپنی حکم عدولی کی۔ یہ توجیہ بیان کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب اس خبیث نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ ان کی اولاد کو کیسے سجدہ کرے گا؟ اولاد کو سجدہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ ان کے دلوں میں جو وساوس پیدا کرتا ہے ان سے باز رہے۔ اگر شیطان اپنی حرکتوں سے باز رہا تو گویا وہ انسان کا متی اور تابع بنا کہ اس نے اس کے خوف سے وہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ سجدے کی روح بھی عطایت و انقیاد ہی ہے۔ زمین پر پیشانی رکھنا تو اس کا جسم ہے۔ زمین پر پیشانی رکھنے کے عمل کو اصطلاحاً سجدہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل تحقیر و تذلیل کے لیے بطور استعمال وضع ہوتا تو اس کا تصور ہوتا۔ چنانچہ کسی محترم شخصیت کے سامنے منہ کے بل گر پڑنے کو عادتاً گستاخی تصور کیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہیں صدف موتی سے، قالب روح سے اور چھلکا مغز سے غافل نہ کرے، اس کا خیال رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف عالم ظاہر میں مقید ہو کے رہ جاؤ اور عالم غیب سے غفلت برتنے لگو۔ تم یہ بات جانتے ہو کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اسے تمہیں گمراہ کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اب قیامت تک یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تمہاری اطاعت قبول کرے گا یا تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرنے سے باز رہے گا، الا یہ کہ تمہارے تمام افکار کا مرکزی نقطہ ایک ہو اور تم ہمتاً اللہ کی فکر میں مشغول ہوں۔ اس صورت میں یقیناً یہ شیطان ملعون تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ پائے گا اور تم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جو مخلص ہیں اور اس ملعون کی سلطنت سے باہر ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دل میں فکر الہی بھی نہ ہو اور شیطانی وسوسے بھی نہ ہوں۔ یہ شیطان ایک سیال عنصر ہے، انسان کی رگوں میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے پیالے میں کوئی رقیق چیز بھری ہوئی ہو۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ پیالے سے یہ سیال بھی باقی رہے اور ہوا بھی رہے تو یہ ممکن نہیں، یا یہ کہ پیالے میں ہوا بھی نہ بھری جائے اور یہ سیال مادہ بھی نہ ہو، بظاہر یہ بھی ممکن نہیں، بلکہ جس قدر پیالے میں سیال چیز کم ہوگی اسی قدر اس میں ہوا بھر جائے گی۔ یہی حال دل کا ہے، اگر وہ کسی عمدہ فکر سے بھرا ہوا ہوگا تو شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہے گا، ورنہ جس قدر غافل ہوگا اسی قدر شیطان بھی مداخلت کرے گا، یہاں تک کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو تو غفلت کے اس لمحے میں شیطان کے علاوہ اس کا کوئی جلیس نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پارہ نمبر 25، رکو نمبر 10، آیت نمبر 36۔ اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبغض الشاب الفارغ، اللہ تعالی خالی نوجوان کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خالی نوجوان کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا دل کسی امر مباح میں مشغول ہو یا کسی دینی فکر میں منہمک ہو تو بظاہر وہ خالی نظر آئے گا، لیکن فی الحقیقت اس کے دل میں شیطان اپنا آشیانہ بنائے ہوئے ہوگا اور اس میں اپنی نسل بڑھانے کے درپے ہوگا۔ تمام حیوانات کے مقابلے میں شیطان کی نسل سب سے زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ اس کی سرشت میں آگ ہے، اور آگ کے سامنے اگر کوئی سوکھی چیز آ جائے تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی بلکہ تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نوجوان آدمی کے دل میں شہوت کا وجود ایسا ہی ہے جیسے آگ کے سامنے سوکھی ہوئی گھاس آ جائے، پھر جس طرح آگ کی غذا لکڑی نہ رہنے سے آگ خاموش ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر شہوت باقی نہ رہے تو شیطان کو دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہوتی، اور وہ اپنا آشیانہ خود اپنے ہاتھوں سے جلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تمہارا بدترین دشمن خود تمہارے دل کا وہ وصف ہے جسے تم شہوت کہتے ہو۔ حسین ابن منصور حلاج کو جس وقت سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت ان سے کسی نے تصوف کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا، تصوف خود تمہارا نفس ہے اگر وہ کسی لغو کام میں مشغول نہ ہو۔ صبر کی دوا اور اس پر اعانت کی صورت، جاننا چاہیے کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی بتلائی ہے اور شفا کا وعدہ بھی کیا ہے۔ صبر اگرچہ نہایت دشوار اور مشکل عمل ہے لیکن علم اور عمل کے معجون کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے۔ علم اور عمل ہی دو ایسی مفرد دوائیں ہیں جن سے قلوب کے تمام امراض کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں، لیکن ہر مرض کے لیے یکساں علم و عمل مفید نہیں ہے، بلکہ جیسا مرض ہوگا ویسا ہی علم اور عمل کی ضرورت پیش آئے گی۔ مانع صبر اسباب، جس طرح صبر کی متعدد اور مختلف قسمیں ہیں اسی طرح وہ علتیں اور اسباب بھی مختلف اور متعدد ہیں جو صبر کے لیے مانع ہیں، اس لیے علاج بھی مختلف ہے، کیونکہ ہر سبب کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سبب ہی باقی نہ رہے جو اس بیماری کا باعث بنا ہے۔ ہم صبر کی تمام قسموں کے اسباب اور ان کی اضداد کا تجزیہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بعض مثالوں میں طریقہ علاج کی نشاندہی کیے دیتے ہیں. مثلا ایک شخص شہوت زنا سے صبر کا خواہاں ہے لیکن اسے اپنی شرمگاہ پر قابو نہیں ہے، یا شرمگاہ پر تو قابو ہے لیکن آنکھ پر اختیار نہیں ہے، یا آنکھ پر تو اختیار ہے لیکن دل پر قابو نہیں ہے. ہر وقت شہوتوں کی جولان گاہ بنا رہتا ہے اور اسے ذکر و فکر اور نیک اعمال پر مواظبت سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک مرض ہے، اس کے علاج کی تفصیل یہ ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ صبر باعث دین اور باعث ہوا کے ٹکراؤ کا نام ہے. اگر ہم ان دونوں سے کسی ایک کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو تقویت دینی ہوگی تاکہ وہ غالب آ سکے، اور دوسرے کو کمزور کرنا ہوگا تاکہ وہ مغلوب ہو سکے. پیش نظر معاملے میں ہم یہ چاہیں گے کہ باعث دین غالب ہو اور باعث شہوت کمزور پڑے. باعث شہوت کس طرح کمزور ہو؟ باعث شہوت کو کمزور بنانے کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی قوت اصلی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں گے اسے کہاں سے قوت ملتی ہے. غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شہوت کو عمدہ غذاؤں سے تقویت حاصل ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں اور افطار کے وقت ایسی غذا معمولی مقدار میں کھائی جائے جس سے شہوت کو تحریک نہ ہو، مثلا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسباب ترک کیے جائیں جن سے شہوت میں فوری طور پر ہیجان پیدا ہوتا ہے. شہوت میں ہیجان نظر کے باعث ہوتا ہے، نظر قلب کو حرکت دیتی ہے اور قلب شہوت کو تحریک دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے نظر کے امکانات کو معدوم کرنا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ تنہائی اختیار کی جائے اور ان مواقع سے دور رہا جائے جہاں خوبصورت چہروں پر نظر پڑنے کا موقع ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان نظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کئی بار گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. شیطان یہ تیر کچھ اس طرح پھینکتا ہے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ڈھال بھی نہیں کہ تیروں کی یورش اس پر روکی جا سکے، الا یہ کہ آنکھیں بند کر لی جائیں یا اس کے نشانے سے ہٹ کر کھڑا ہو جائے. شیطان یہ تیر خوبصورت چہروں کے چشم ابرو کے ذریعے برساتا ہے. اگر آدمی حسین چہروں کی ضد سے نکل جائے تو ان زہریلے تیروں سے محفوظ رہ سکے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ شہوت کی تسکین کے لیے مباح طریقے اختیار کیے جائیں. زنا سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور اس طرح نفس کو تسلی دی جائے، اس لیے کہ جس چیز کی نفس کو خواہش ہے وہ مباح میں موجود ہے، پھر ممنوع وسائل اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اکثر لوگوں کے حق میں یہی مفید ترین طریقہ علاج ہے، اس لیے کہ عمدہ غذاؤں کے خاتمے اور باقی غذاؤں میں کمی سے صحت متاثر ہوگی اور باقی اعمال میں بھی سستی کو راہ ملے گی. اس کے باوجود بعض مردوں سے شہوت کلی طور پر ختم نہیں ہو پاتی، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیعۃ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فان الصوم له وجاد، اپنے اوپر نکاح کو لازم پکڑو، جس کو نکاح کی استطاعت نہ ہو اس پر روزے رکھنا ضروری ہے، روزے رکھنا اس کے حق میں خصی ہو جانا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ تین اسباب علاج ہیں. پہلے علاج یعنی غذا کا سلسلہ منقطع کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش جانور یا کٹ کھنے کتے کی غذا موقوف کر دی جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور ان کی طاقت زائل ہو جائے. دوسرے علاج کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کے سامنے سے گوشت اور جانور کے سامنے سے گھاس وغیرہ ہٹا لی جائے تاکہ گوشت دیکھ کر کتے اور گھاس دیکھ کر جانور کے باطن میں تحریک نہ ہو. اور تیسرے کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کو کوئی ایسی چیز دے کر تسلی دینے کی کوشش کی جائے جس کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہو، تاکہ اتنی قوت اس میں باقی رہ جائے جس کے ذریعے وہ تادیب پر صبر کر سکے. باعث دین کی تقویت، یہ گفتگو باعث شہوت کو کمزور کرنے کے باب میں تھی، اب ہم باعث دین کی تقویت کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ باعث دین دو طریقوں سے مضبوط ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ نفس کو مجاہدے کے فوائد اور دین و دنیا میں اس کے ثمرات کی ترغیب دی جائے، اور ترغیب دینے کی صورت یہ ہے کہ صبر کی فضیلت میں جو روایات وارد ہیں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کی خوبی کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے۔ روایت میں ہے کہ مصیبت کا ثواب فوت شدہ چیز زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسی مصیبتوں پر ارباب بصیرت غبطہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مصیبت زدہ کے پاس سے ایسی چیز گئی ہے جو آج نہیں تو کل ضرور جاتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی، لیکن اس کے عوض اسے وہ چیز حاصل ہوئی جو موت کے بعد بھی ابد الآباد تک اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خراب چیز دے کر بے سلم کرے اور عوض میں بہترین چیز لینے کی شرط لگائے، ظاہر ہے اسے اس خراب شے پر افسوس نہ کرنا چاہیے، اس کا تعلق معرفت سے ہے اور معرفت ایمان کی قبیل سے ہے، کبھی یہ معرفت ضعیف ہوتی ہے اور کبھی قوی، اگر قوی ہو تو باعث دین بھی قوی ہوتا ہے اور اس میں زبردست ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کمزور ہو تو باعث دین بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس معرفت یعنی قوت ایمان کا نام یقین بھی ہے، اور یہ یقین عظیمیت صبر کا محرک ہے، لیکن لوگوں میں بہت کم ایسے ہیں جنہیں یقین اور صبر کی عظیمتیں عطا کی گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باعث دین کو باعث ہوا پر بتدریج غالب لانے کی کوشش کرے اور آہستہ آہستہ اس مقابلے کا عادی بنائے، یہاں تک کہ جب فتح کی لذت سے ہمکنار ہو تو دفتن جری ہو کر اس پر غلبہ حاصل کرے۔ اس طرح غلبہ پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، محنت طلب کاموں کی عادت اور مشق سے وہ اعضا مضبوط ہو جاتے ہیں جن سے وہ اعمال صادر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بوجھ اٹھانے والوں، کاشتکاروں اور سپاہیوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے، نیز جسمانی محنت کے کام کرنے والوں کی طاقت درزیوں، عطر فروشوں، فقیہوں اور صوفیوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے قوا مشق اور عادت نہ ہونے سے کمزور رہتے ہیں۔ ان دونوں طریق ہائے علاج میں پہلے طریقے کی مثال ایسی ہے جیسے پہلوان کو کشتی لڑنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا جائے کہ کامیابی کی صورت میں تمہیں خلعت فاخرہ سے نوازا جائے گا اور تمہارا نہایت اعزاز و اکرام کیا جائے گا، جیسے فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ دوسرے طریقے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایسے لڑکے کو جسے پہلوان یا سپاہی بنانا مقصود ہو، فنون سپاہ گری کی تعلیم دی جائے اور پہلوانی کے داؤ پیچ سکھلائے جائیں، یہاں تک کہ وہ ان فنون سے مانوس ہو جائے اور اس کی قوت اور جرات میں بچپن ہی سے اضافہ ہوتا رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بالکل ہی صبر کی طاقت نہ رکھے اور ذرا بھی مجاہدہ نہ کرے، اس میں باعث دین کمزور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ضعیف شہوت پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور جو شخص اپنے نفس کو شہوت کی مخالفت کا عادی بنا لیتا ہے وہ جب چاہتا ہے شہوت پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ ہے صبر کی مختلف قسموں میں علاج کا طریقہ کار۔ ان تمام قسموں کا احاطہ بہت مشکل ہے، ان میں سب سے دشوار ترین قسم باطن کو حدیث نفس سے روکنا ہے، خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جو تمام شہوات ترک کر کے عزلت نشین ہو جائے اور ذکر و فکر کے مراقبے میں مشغول ہو جائے۔ ایسے شخص کو وساوس ادھر سے ادھر کھینچتے پھرتے ہیں، بظاہر اس کا کوئی علاج نہیں الا یہ کے اہل و عیال، مال و جاہ، دوست اور احباب سے راہ فرار اختیار کر کے تمام ظاہری اور باطنی رشتے منقطع کر لیے جائیں، اور غذا کی معمولی مقدار پر قناعت کر کے کسی گوشہ تنہائی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا جائے، لیکن اس طریقے سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب تمام افکار کا محور ایک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، پھر قلب پر فکر الہی کا غلبہ بھی کافی نہیں ہے جب تک وہ آسمان و زمین کے ملکوت، اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت اور اس کے معارف کو اپنے فکر کی جولان گاہ اور باطن کی سیرگاہ نہ بنائے۔ اس صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شیطان رسہ کشی سے باز آ جائے اور آدمی کے دل کو وساوس کا شکار نہ کرے۔ اگر سیر باطنی کی صلاحیت نہیں تو نجات کی صورت بجز اس کے کوئی نہیں کہ اوراد و وظائف پر مداومت کرے، یعنی بیداری کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزار دے جس میں نماز یا تلاوت یا کوئی ذکر نہ ہو، اور اوراد و وظائف میں صرف زبان کی حرکت کافی نہیں بلکہ دل کو بتکلف حاضر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس منصوبہ بند طریقے کے بعد عام طور پر سلامتی قلب کی امید کی جا سکتی ہے، البتہ بعض اوقات کا فکر رہ جائے گا، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ذکر و فکر سے معنی حادثات پیش آئیں گے، مثلا خوف، مرض، کسی انسان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا، یا جن لوگوں سے تنہائی کے باوجود اسباب معیشت میں سابقہ پڑے ان کی سرکشی یا نافرمانی۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جن سے قلب کی مشغولیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض اور معنی بن سکتے ہیں، مثلا کھانا، پینا، پہننا اور معیشت کے وسائل اختیار کرنا۔ ظاہر ہے معاش کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے، بشرطیے کہ اپنی معاش کا خود کفیل ہو، لیکن کوئی دوسرا شخص کفیل ہو تو سکتا ہے معاش کے مسائل سے فارغ رہے، لیکن لباس اور طعام کے لیے وقت نکالنے پر ضرور مجبور ہوگا۔ اس طرح یہ امور بھی قلب کے اشغال میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ تمام دنیاوی علائق منقطع کرنے کے بعد آدمی اکثر اوقات سلامت رہ سکتا ہے، بشرطیے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے یا مصیبت نازل نہ ہو۔ ان اوقات میں دل صاف رہتا ہے اور فکر آسان ہو جاتا ہے، آسمان و زمین کے ملکوتی اسرار اس قدر منکشف ہوتے ہیں کہ اس شخص کے دل پر ان کا دسواں حصہ بھی منکشف نہیں ہوتا جو علائق میں گرفتار ہو۔ عارف کا اس مرتبے پر پہنچنا ممکن ہے، یہ انتہائی مرتبہ ہے، انسان اپنی کوشش سے یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں تک قلب کے تصفیے اور اس پر اسرار الہی کے انکشاف کا معاملہ ہے، وہ تقدیر پر منحصر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکار اور رزق کہ جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے اسی قدر ملتا ہے۔ بعض اوقات ذرا سی محنت سے بہت سا شکار ہاتھ آ جاتا ہے، اور کبھی دن بھر کی محنت کے بعد تھوڑا سا شکار ملتا ہے، اس میں بندے کے اختیار کو کچھ دخل نہیں۔ یہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام دار و مدار کشش الہی پر ہے، البتہ بندے کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کشش کے لیے جدوجہد کرتا رہے، اس طرح کے تمام باتوں سے دل کا تعلق منقطع کر لے جو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں۔ اوپر کی طرف کشش اسی وقت ہوگی جب نیچے کی کشش منقطع ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف میں انہی دنیاوی علائق کو قطع کرنے کا حکم وارد ہے، فرمایا اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَخَاتٍ لَأَفْتَعَرَّ دَوْ لَهَا، تمہارے رب کے تمہارے زمانے کے دنوں میں نفخات ہیں، یاد رکھو تم ان نفخات کے سامنے ہو جاؤ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت احیاء العلوم جلد اول کتاب الصلاۃ میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نفحات الہیہ اور جذبات خالقیہ کے آسمانی اسباب ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 22، اور تمہارا رزق اور جو کچھ اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔ معرفت سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کون سا رزق ہو سکتا ہے؟ جہاں تک آسمانی اسباب کا معاملہ ہے یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس وقت ہمارے لیے رزق کے اسباب آسان کرے گا، اس لیے ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جگہ خالی رکھ کر نزول رحمت کا انتظار کریں اور اس وقت معین کے منتظر رہیں جس میں رحمت الہی کا نزول ہونا ہے۔ اس کی مثال کسان کی سی ہے، کسان زمین ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کھاد دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی تمام محنت رائے گاں جائے گی اگر بارش نہ ہوئی، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، لیکن اسے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی برس بھی باران رحمت سے خالی نہیں گیا، اس توقع پر وہ سخت سے سخت محنت کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی سال، کوئی مہینہ، بلکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جو جذبہ الہی اور نفحہ رحمانی سے خالی ہو، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی زمین کو شہوات کی خردرو گھاس سے صاف کرے، اس میں ارادت و اخلاص کے بیج ڈالے اور باران رحمت کا انتظار کرے، خاص طور پر جو بہترین اوقات ہوں ان میں ضرور انتظار کرے اور یہ توقع کرے کہ میرے دل کی زمین پر نفحات الہیہ کی ہوائیں چلیں گی اور جذبات الہیہ کی بارشیں ہوں گی، جس طرح کسان آسمان کو ابر آلود دیکھ کر بارش کی توقع کیا کرتا ہے یا موسم برسات میں اسے بارش کی امید رہتی ہے۔ بہترین اوقات سے ہماری مراد جمعہ یا عرفہ یا رمضان وغیرہ کے مبارک ایام ہیں، ان ایام میں قبولیت کی ساعتیں پوشیدہ ہیں اور ان میں ہمتیں مجتمع ہوتی ہیں اور قلوب ایک دوسرے کی مساعدت کرتے ہیں، ہمتیں اور انفاس بھی رحمت الہ کے نزول کے اسباب ہیں، ان کے طفیل قحط سالی کے زمانے میں بارش نازل ہوتی ہے جب ان کے حوالے سے پہاڑوں اور سمندروں کے اطراف و جوانب سے گھٹائیں اٹھنے اور برسنے کی دعائیں ہو سکتی ہیں، تو ملکوت کے خزانوں سے مکاشفات اور معارف کی بارش کی دعا کیوں نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ دعا جلد قبول ہو سکتی ہے، اس لیے کہ گھٹائیں تو سمندروں سے اٹھیں گی اور پہاڑوں سے ٹکرا کر برسیں گی، احوال اور معارف کے خزانے تو خود تمہارے دل میں موجود ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ دنیاوی تعلقات اور شہوات کی وجہ سے ان پر حجاب پڑ گیا ہو، اس لیے اب آدمی کے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حجاب دور کر دے تاکہ معارف کے انوار روشن ہو جائیں۔ ظاہر ہے زمین کھود کر پانی نکالنا زیادہ سہل ہے بنسبت اس کے کہ کسی دور دراز جگہ سے پانی اس میں لا کر ڈالا جائے۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ معارف ایمانی ہر وقت دل میں موجود رہتے ہیں، انسان انہیں بھولا ہوا ہے یا ان کی طرف سے لاپرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر لفظ تذکر استعمال کیا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان معارف کو یاد کیا جائے اور ان سے لاپرواہی نہ برتی جائے، چنانچہ ارشاد ہے وَلِيَتَذَكَّرُوا كَرَأُولُ الْأَلْبَابِ، پارہ نمبر 13 رکو نمبر 19 آیت نمبر 52، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پارہ نمبر 27 رکو نمبر 8 آیت نمبر 17، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ ہے وساوس کے علاج کی تفصیل، یہ درجہ صبر کا انتہائی درجہ ہے، اور تمام علائق سے صبر کرنا خواطر اور وساوس پر صبر کرنے سے مقدم ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف چلنا مومن کے لیے آسان ہے اور حق کی محبت میں مخلوق سے جدائی اختیار کرنا دشوار ہے، نفس سے فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف جانا بھی کچھ کم سخت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت اور دشوار امر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ صبر کرے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اولاً اس صبر کی شدت کا ذکر کیا جو دل کے شواغل ترک کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد مخلوق سے ترک تعلق کی شدت بیان فرمائی۔ ربوبیت مطلوب ہے، نفس کو سب سے زیادہ تعلق خلق اور جاہ سے ہوتا ہے، اقتدار غلبے حاکمیت اور بالاتری میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اچھے اچھے عقل مند اس لذت کے اسیر ہیں اور ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لذت نہیں ہے، اور یہ اعلیٰ ترین لذت کیوں نہ ہو جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یعنی ربوبیت، اور قلب کو یہ صفت اس لیے محبوب ہے کہ اس میں امور ربوبیت کی مناسبت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ قلب کے لیے ربوبیت کی محبت معیوب نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت کی وجہ محض شیطان ہے، کیونکہ شیطان اسے عالم امر سے دور کرتا ہے، اسے فریب دیتا ہے اور اسے اس کے اصل راستے سے ہٹاتا ہے۔ شیطان کے حسد کی وجہ ظاہر ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ آدمی کا دل عالم امر سے ہو، اس لیے اسے گمراہ کرنے کے درپے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ طلب ربوبیت مذموم نہیں ہے بلکہ یہ تو عین سعادت ہے، کیونکہ اس طرح وہ ربوبیت کا طلبگار بن کر آخرت کی سعادتوں کا خواہاں ہے، یعنی ایسی بقا چاہتا ہے جس میں فنا نہیں، ایسی عزت چاہتا ہے جس میں کوئی ذلت نہیں، ایسا امن چاہتا ہے جس میں کوئی خوف نہیں، ایسی مالداری چاہتا ہے جس میں فقر نہیں، ایسا کمال چاہتا ہے جس میں نقص نہیں۔ یہ تمام اوصاف ربوبیت کے اوصاف ہیں اور ان کا طلب کرنا مذموم نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے لامحدود سلطنت چاہے، اور جو ملک طلب کرتا ہے وہ سربلندی عزت اور کمال کا طالب پہلے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ملک دو قسم کے ہیں، ایک ملک وہ جو طرح طرح کی مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے اور بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، یہ ملک دنیا میں ہے، اور ایک ملک وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں نہ کوئی رنج ہے اور نہ مصیبت ہے، نہ کوئی شخص اس ملک پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن یہ ملک جلد ہاتھ آنے والا نہیں ہے، یہ ملک آخرت میں ہے۔ لیکن کیونکہ انسان فطرتاً جلد باز ہوتا ہے، اس لیے وہ حال کو مال پر ترجیح دیتا ہے، انسان اس کی فطرت کے اس پہلو سے آشنا ہے، اس لیے اس نے اس کا رخ ملک دنیا کی طرف موڑ دیا، اس دنیا کو اس کے لیے آراستہ کیا، آخرت کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔ یہ مغالطہ شیطان نے اسے احمق سمجھتے ہوئے دیا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کا تابع کر دے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت احیاء العلوم جلد سوم میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے، وہ شیطان کے فریب میں آ کر دنیا کی عزت و سلطنت کا طالب بن جاتا ہے اور اس کے حصول میں ہمتن مشغول ہو جاتا ہے، لیکن جس کے حصے میں توفیق ارزانی ہے وہ اس فریب کا شکار نہیں ہوتا، حال کی سلطنت سے روگدانی کرتا ہے اور معال کی سلطنت کے حصول میں مشغول رہتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا حال قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 20 اور 21، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت چھوڑ بیٹھے ہو۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 20، آیت نمبر 27، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فَأَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 6 اور آیت نمبر 29 اور 30۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی ہے۔ جب شیطان کا مکر تمام مخلوق میں پھیل گیا، اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے پاس فرشتے بھیجے اور انہیں دشمن کو ہلاک کرنے کے طریقے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ انبیاء کرام مخلوق کو ملک مجازی سے ملک حقیقی کی طرف بلاتے ہیں اور اسے اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ ملک مجازی کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اسے دوام ہے نہ بقا، یہ ایک ناپائیدار اور فانی ملک ہے۔ چنانچہ وہ مخلوق کو اس طرح دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کا تمتع تو آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ دنیا و آخرت کی بادشاہی، تورات، انجیل، زبور، قرآن اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور دوسری تمام آسمانی کتابیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں کہ مخلوق کو دائمی ملک کی طرف دعوت دیں اور انہیں یہ تلقین کریں کہ وہ دنیا میں بھی بادشاہ بن کر رہیں اور آخرت میں بھی بادشاہ ہوں۔ دنیا کی بادشاہی یہ ہے کہ اس میں زہد اختیار کریں، تھوڑے مال پر قناعت کریں، اور آخرت کی بادشاہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے وہ بقا پائیں جسے فنا نہ ہو، اور وہ عزت پائیں جس پر ذلت کا اثر نہ پڑے، اور آنکھوں کی وہ ٹھنڈک حاصل کریں جو اس عالم میں مخفی کر دی گئی ہے اور کوئی نفس اس سے واقف نہیں ہے۔ شیطان مخلوق کو دنیا کی سلطنت کی طرف اس لیے بلاتا ہے کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی سلطنت کے درپے ہوتے ہیں انہیں آخرت کی سلطنت نہیں ملتی۔ اس لیے دنیا و آخرت دو سوتنوں کی طرح ہیں، ایک کی موجودگی میں دوسری نہیں رہ سکتی۔ نیز شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا اگر کسی کو مل جائے تو باقی رہنے والی نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اسے سکون سے رہنے دے، بلکہ اس پر حسد کرتا ہے، طرح طرح سے پریشان کرتا ہے، جھگڑے کھڑے کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مال و متا کا یہی حال ہے، اول تو مشکل سے حاصل ہوتا ہے، مل بھی جائے تو اسے باقی رکھنے کے لیے بڑی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، شدید مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور باقی بھی رہ جائے تو کب تک؟ فنا ہو جائے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم۔ قرآن کریم نے ان دنیا داروں کی صحیح تصویر کھینچی ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 24۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ایک مثال ان لوگوں کی یہ بیان کی گئی ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پارہ نمبر 15 رکو نمبر 17 آیت نمبر 45 اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو۔